لا إله إلا الله ولي الصابرين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج درس حدیث میں 29ویں حدیث کو پڑھا گیا ہے اور صحابی سیدنا معاذ بن جبل نے اس حدیث کو روایت کیا جو امام الترمذی نے اپنی سنن میں اور امام نسائی نے اور امام ابن ماجہ نے اور امام احمد ابن حنبل نے ان تمام محدثین نے اپنی اپنی کتب میں اس مشہور اور مبارک اور عظیم حدیث کو نقل کیا ہے. سیدنا معاذ بن جبل نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار. صحابہ رضی اللہ عنہم کا جو مزاج تھا وہ بعض صحابہ کے سوالوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کی زندگی کا مقصد ان کے سامنے جو واضح ہوا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کی برکت سے وہ یہ تھا کہ مقصد زندگی وہ فکر آخرت ہے. مقصد زندگی فکر آخرت ہے جو اللہ تعالی کی عبادت اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل اطاعت کے بعد انسان کو ملتا اور نصیب ہوتا ہے. اس لیے ان کے جتنے سوالات احادیث میں مذکور ہیں کسی بھی سوال میں اپنی ذات یا دنیا کی کسی چیز کا سوال اور اس کے بارے میں پوچھا نہیں گیا بلکہ جو کچھ بھی پوچھا جاتا ہے وہ اس دنیا اور اس عالم سے اس کا تعلق ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں. جنت کا ذکر ہے، اس کی تمنا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا سوال ہے، اس کی خواہش ہے، اس کی آرزو ہے، اس کے لیے بار بار پوچھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس معاملے میں خوف ہے، انتہائی خوف ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی بات کے بارے میں بھی جب تک پوچھ نہ لیں اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی۔ تو سب سے اہم سوال ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ کیا ہوگا۔ تو معاذ بن جبل مشہور صحابی ہیں، انہوں نے یہ پوچھا کہ ایسے عمل کی نشاندہی آپ فرما دیجئے، ایسے عمل اور ایسی نیکی یا ایسی نیکیوں اور ان اعمال کی نشاندہی فرما دیجئے کہ وہ جنت میں داخلے کا اور جنت کے قریب لے جانے کا سبب بن جائیں اور جہنم سے دوری اور چھٹکارے کا سبب اور ذریعہ بن جائیں۔ یہ سوال چونکہ اہم سوال تھا اور اس سوال کا تعلق عمل سے بھی ہے اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے بھی ہے، اس لیے کہ ان صحابہ نے خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ ارشاد بار بار سنا تھا کہ لن يدخل احد منکم الجنۃ بعملہ، اور یا یہ کہ لا يدخل احدکم عملہ الجنہ۔ تو مختلف احادیث میں یہ چیز وارد ہوئی ہے کہ اللہ تعالی کا فضل و کرم، اس کی بھی ضرورت ہے اور اعمال کی بھی ضرورت ہے۔ انسان صرف اللہ تعالی کی رحمت کی امید رکھے اور اعمال کو انجام نہ دے، گناہوں کو ترک نہ کرے اور نیکیوں پہ عمل نہ ہو، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو دیکھ کر دل میں یہ خیال رکھے اور یہ گھمنڈ اس کا یعنی اس گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے، اس زعم میں مبتلا ہو جائے کہ میری نیکیاں ہی حقیقت میں مجھے جنت میں داخل کرنے یا کرانے والی ہیں، بلکہ ان نیکیوں کے ساتھ، بلکہ ان نیکیوں سے پہلے اور سب سے جو چیز ضروری ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ جب یہ سوال ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ لقد سألت عن عظیم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تم نے جو سوال پوچھا ہے یہ سوال بڑا عظیم سوال ہے۔ یہاں سے ایک چیز یہ ہمیں معلوم ہوئی کہ انسان اگر کسی سے سوال پوچھے تو وہ سوال دین اور آخرت اور فلاح اور نجات سے متعلق ہو اور اس سوال میں کوئی فائدہ ہو، اور دوسری چیز یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ جواب دینے والا سوال پوچھنے والے کے اچھے اور جائز اور مباح اور عمدہ اور بہتر سوال پر اس کی ہمت افزائی کرے۔ البتہ اگر فضول سوال ہیں اور نامناسب سوال ہیں، لا یعنی اور بے فائدہ اور فضول سوال ہیں، تو ان سے وہ منع کرے اور ان کے بارے میں لوگوں کو یہ تلقین کرے کہ اس قسم کے سوالات کے پوچھنے سے ہمیں دین نے منع کیا ہے۔ لیکن اگر فائدے والا سوال ہے تو سائل کی ہمت افزائی کی جائے، جیسے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ لقد سألت عن عظیم، آپ نے بڑا اچھا اور عظیم سوال پوچھا۔ اب پھر چونکہ اب جواب میں یہ بتانا ہے، سائل نے سوال میں اعمال کے بارے میں پوچھا کہ وہ عمل یا وہ اعمال جو مجھے جنت میں داخل کرنے کا سبب اور جہنم سے دور ہونے کا سبب بن جائے، تو سائل کے سوال میں جو لفظ تھا وہ تھا عمل، کہ اخبرنی بعمالین، ایسے اعمال کے بارے میں خبر دیجئے، بتائیے۔ اس لیے جب عمل کا ذکر آیا تو اس کے جواب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سائل کی ہمت افزائی کی اور پھر اعمال کا ذکر کیا اس ترتیب سے جو مشہور اور معروف ترتیب ہے۔ یہاں یہ جملہ بھی ہم نے پڑھا کہ وہ انہو لیسیر علی من یسرہ اللہ علیہ. یہ جملہ حقیقت میں اہم جملہ ہے اس حدیث مبارک کا جو ہمیں یہ بتا رہا ہے. وہی بات جو ہم نے ابھی کی کہ اللہ کی توفیق, انسان ہر حال میں اللہ سے اس کی توفیق مانگے, محض اپنے عمل پہ یا اپنے کسی صلاحیت یا قابلیت پہ گھمنڈ نہ کرے. اسی لیے اللہ تعالی کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں یہ فرما دیا کہ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ, یہ اعمال تو بڑے آسان ہیں, لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ اعمال ہر ایک کے لیے آسان ہے؟ فرمایا کہ نہیں. اس انسان کے لیے ان تمام اعمال کو انجام دینا آسان ہوگا جس کے لیے اللہ تعالی آسان کر دیں گے. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. اور یہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جس نے تقوی کو اختیار کیا اور مال خرچ کیا اور نیکیوں والے راستے پہ چلا اور سچ اور تصدیق والی نیکیوں کو اپنایا, تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے لیے تمام نیکیوں پر عمل کرنا آسان کر دیتے ہیں. مومن کے لیے تہجد کے وقت اٹھنا, شدید برف باری اور سردی کے باوجود نرم گرم بستر کو چھوڑنا اور مشقت والے اعمال کو انجام دینا, کوئی بھی نیکی ہو جس کو انجام دینا مشکل ہو, نفس پہ گرا گزرتا ہو, آسان نیکی وہ تو ہر انسان انجام دے دے, لیکن وہ نیکی کے جو بھاری ہے, مشقت اور تکلیف والی ہے, اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے, جان خرچ ہوتی ہے, مال خرچ ہوتا ہے, سوچنا پڑتا ہے, قربانی دینی پڑتی ہے, تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, باتیں لوگوں کی سننی پڑتی ہیں, مخالفت لوگوں کی جھیلنی اور برداشت کرنی پڑتی ہے, یہ شیطان اس کو یہ بڑی نیکی تو خیر ہے ہی بڑی نیکی, چھوٹا سا عمل اگر ہے سبحان اللہ کہہ دینا یا کوئی اور چھوٹا سا عمل, اس کو بھی شیطان اس انسان کے لیے پہاڑ کے برابر بنا کر ایسی صورت میں پیش کرتا ہے کہ یہ ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ میرے لیے تو مشکل ہے. لیکن وہاں سے جو ہی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا, اللہ کا فضل و کرم ہوا, تو اس کے لیے اس پہاڑ سے ٹکرانا بھی بالکل آسان عمل بن جاتا ہے. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, اللہ آسان بنا دے ہر مشکل آسان. اسی لیے فرمایا کہ اللہ سے توفیق مانگو. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اب اس کے مقابلے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. جو خود ہی تمنا اور آرزو اور خواہش نہیں رکھتا, جو خود ہی ہدایت کا طلبگار نہیں ہے, جو خود ہی اپنی جگہ سے حرکت تک کے لیے تیار نہیں ہے, نہ آرزو ہے, نہ تمنا ہے, نہ دعا ہے, نہ کوشش ہے, نہ ارادہ ہے, نہ عزم ہے, تو ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ ہم دین کو, شریعت کو, نیکی کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ یہ اس طرف آ نہیں سکتا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, مشکل بنا دیتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں میں, بہنوں میں, گھر میں, دوستوں میں, احباب میں, رشتہ داروں, ملنے جلنے والوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بڑی سے بڑی نیکی وہ یوں پل بھر میں انجام دے دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. مال خرچ کرنے کی بات ہو اور کسی کی خدمت ہو, کسی کی مدد ہو, کوئی اچھا جملہ زبان سے ادا کرنا ہو, کسی کے پاس جا, یعنی کوئی بھی نیکی والا عمل ہو, فوراً وہ بھاگتے اور لبکتے ہوئے چلے آتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ایسے احباب و ایسے بھائی بھی ہیں جن کو رغبت پر رغبت دلائیے, رغبت پر رغبت دلائیے, احادیث سنائیے, آیات سنائیے, رغبت دلائیے, مجال ہے وہ ٹس سے مس ہو جائیں. اس لیے کہ یہاں اندر وہ عزم ہی نہیں, ارادہ ہی نہیں, نیت ہی نہیں تبدیلی تبدیلی اور ہدایت کے حصول کی، تو اللہ تعالی اپنا دین اور ہدایت کسی پر زبردستی مسلط نہیں کرتے، طلب پر ہے، مانگو گے تو مل جائے گا، کوشش کرو گے تو مل جائے گا، اگر تم بے پرواہ ہو اور اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتے ہو تو اللہ سے زیادہ بے پرواہ کون ہے؟ اللہ کو تمہاری اور تمام مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ تمہیں ہمیں ضرورت ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے اور مخلوق ساری اس کی محتاج ہے سبحانہ وتعالی. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی دعاؤں میں یہ دعا ہے، اللہم یسرنی اللہم یسرنی للیسرہ وجنبنی العسرا، اللہم یسرنی، اے اللہ مجھے آسان کر دے، للیسرا ہر دین کی آسانی کے لیے، یعنی دین پر عمل میرے لیے آسان کر دے، وجنبنی اور مجھے بچا لے، العسرا ہر تنگی اور سختی اور مشقت سے. اور یہ دعا سورہ طہٰ میں موسیٰ علیہ السلام نے کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور پھر چونکہ اعمال کا ذکر تھا تو اس لیے ترتیب یہ رکھی کہ جو فرائض ہیں، ارکان ہیں، واجبات ہیں، ان کو پہلے رکھا اور نوافل کو بعد میں رکھا، یہ ترتیب سمجھا دی کہ ہمارے ہاں ترتیب یوں چلتی ہے کہ پہلے فرائض ہیں، پھر سنت، پھر واجبات ہیں، پھر سنتیں اور نوافل ہیں. یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ دین کا جو فہم ہے اور دین کا جو مفہوم ہے اور دین کا جو معنی ہے وہ ہمارے اور تمہارے مزاج اور دل و دماغ کا تابع نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہر انسان دین میں سے جس چیز کو اپنی ضروریات، اپنے حالات، اپنی ذات، اپنے لیے آسان سمجھتا ہے اس کو تو وہ لے لے اور باقی کو وہ چھوڑ دے، یا یہ کہ ہر فرقہ، ہر مسلک، ہر جماعت، ہر پارٹی، ہر شخص وہ چند آیات اور چند احادیث کو لے کر اپنے لیے اس کی رجسٹریشن کروا لے، کہے کہ ہم تو یہ ہیں، ہم تو یہ ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں امت کے یہ سب کے سب بیکار لوگ ہیں. دین کا مفہوم وہ نہیں ہے جو تمہارے ہمارے ذہن اور دل و دماغ میں آتا ہے، دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے. اس لیے یہاں پر پہلے ارکان، فرائض، واجبات کو رکھا، پھر سنتوں اور نوافل کو رکھا، اور پھر سب سے آخر میں ایک پتے کی بات یہ بتا دی کہ یہ ارکان و واجبات ہوں اور فرائض ہوں اور سنتیں ہوں اور نوافل ہوں، ان سب پہ قابو پانا ہے، سب پہ قابو پانا ہے. ایسی نیکی جو فرائض اور واجبات اور سنتیں اور نوافل اور مستحبات اور ہر خیر کے کام کو مقبول اور قبول بنانے میں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے، اور جس میں کمزوری کی وجہ سے یا جس کی وجہ سے فرض نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے، فرض حج بھی ضائع ہو جاتا ہے، فرض روزہ بھی بیکار ہو جاتا ہے، فرض زکات بھی ضائع ہو جاتی ہے، دعائیں اور نوافل اور ذکر اور تلاوت اور ساری کی ساری نیکیاں خاک میں مل جاتی ہیں، ساری زندگی کی کمائی جل کے خاک ہو جاتی ہے، وہ زبان ہے. روزہ رکھا ہوا ہے، فرض عمل، رمضان کا روزہ رکھا فرض عمل ہے، رکن ہے بنیادی ارکان میں سے، لیکن زبان سے غیبت، چغل خوری، جھوٹ، بکواس، گالی گلوچ، یہ ترک نہیں کیا تو روزہ اس کا جو مقصد تھا لعلکم تتقون وہ حاصل نہیں ہوا. نماز پڑھی پہلا رکن عقیدہ توحید کے بعد، لیکن نماز پڑھتے ہوئے اور نماز کے لیے جاتے ہوئے اور نماز سے آتے ہوئے اور مسجد میں بیٹھتے ہوئے اپنی زبان سے ہاتھ پیر سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچا دی اور زبان سے غلط کام کیے تو وہ نماز والی نیکی آپ کی وہ متاثر ہو گئی. حج کے لیے گئے ہیں اور حج کے دوران اس زبان سے کیا کیا مبارک جملے لوگ نکالتے ہیں, تو اس زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اس کی وجہ سے حج والا فریضہ بیکار ہو جاتا ہے. زکات دی جاتی ہے, زبان پہ کنٹرول نہ ہو تو وہ عمل ضائع ہو گیا. ذکر کیا جا رہا ہے لیکن زبان, اور نوافل پڑھے تو آخر میں یہ بتایا کہ یہ ساری نیکیاں, ان ساری نیکیوں کو قابل عمل بنانے والی چیز ایک اور ہے, وہ ہے زبان. اس لیے صرف یہ کافی نہیں کہ ایک آیت اور ایک حدیث لے کے آپ اچھلتے کودتے پھریں کہ صاحب ہم چمن دیگر نیست, ہماری طرح تو کوئی بھی نہیں. ارے بھائی یہ باقی جو پورا دین ہے اس پہ کون عمل کرے گا؟ دین کا مفہوم مختصر محدود نہ کرو, دین تو تمام اعمال اور پوری زندگی اس میں شامل ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے دین کا نقشہ بیان کیا اور آخر میں مختصر سی بات سمجھا دی. اس کے ذریعے ہر نیکی کو آپ اپنے قابو میں رکھ سکتے ہیں. اللہ ادلک علی ابواب الخیر, اس سے پہلے یہ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا. وہ جو اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سب سے پہلا اہم رکن ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یا یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, وہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے. توحید کا معنی ہی عدم شرک ہے, یعنی توحید کا معنی اللہ تعالی کی توحید کو بیان کرنا نہیں ہے, بلکہ توحید کا اصل معنی ہے شرک کی تردید کرنا, شرک نہ کرنا, شرک کی تردید کرنا, اس کو توحید کہتے ہیں. اور عبادت کا مفہوم بھی یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات و صفات میں کوئی اور شریک نہ ہو. آیت نمبر 48 اور 116 میں سورہ نساء میں دو مرتبہ یہ فرمایا کہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں, شرک معاف نہیں ہو سکتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس ترتیب میں سب سے پہلی ترتیب شرک کی ہے. تو نمازیں اور حج اور روزہ اور زکوٰۃ اور نوافل اور نفلی عبادتیں ساری انجام دی جاتی رہیں اور اس کے ساتھ اگر انسان کے عقائد میں, اعمال میں شرک موجود ہے تو اس شرک والے گناہ نے ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیا. اب ترتیب سے آپ آئیے, سب سے پہلے انسان اپنے عقیدے کو صحیح کرے, عقیدے کے اندر شرک نہ ہو, اللہ کی کبریائی اس کی عظمت بیٹھ جائے اس طریقے پہ کہ غیر اللہ کے سارے خیالات دل و دماغ سے نکل جائیں. اور دوسری چیز وہی ترتیب ہے وتقیم الصلاۃ, نماز کا قائم کرنا جو دین کا ستون ہے, وتؤتی الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنا, وتصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا, وتحج البیت اور حج بیت اللہ. اہم ارکان اور فرائض اور واجبات کو ذکر کیا. تو یہ تو ارکان ہیں, یہ تو واجبات ہیں, فرائض ہیں, لیکن کچھ نفل اور خیر والے اور کام بھی ہیں. الا ادلک علی ابواب الخیر, کیا میں تمہیں خیر والے دروازوں کی نشاندہی نہ کروں؟ تو اس پر یہ ارشاد فرمایا کہ الا ادلک علی ابواب الخیر, اس میں جو چیز سب سے مقدم رکھی گئی وہ ہے الصوم جنۃ, کہ روزوں کے بارے میں جو احادیث عموماً ہم نے پڑھی اور سنی ہے ان میں یہ ایک بڑی مشہور حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اب سوال یہ کہ ہر عمل اللہ کے لیے ہے, روزے کا خصوصیت کے ساتھ اس حدیث قدسی میں اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی اعمال میں ریاکاری کا خدشہ لگا رہتا ہے، لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ اس میں انسان ریاکاری کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ روزہ وہ عمل کہ اس کو کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ انسان اگر چاہے تو وضو کرتے ہوئے پانی پی سکتا ہے، گھر والوں سے چھپ کے باتھ روم یا کسی اور جگہ جا کے وہ کھا پی سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ قدرت کے باوجود روزہ رکھے ہوئے ہے، نماز اور حج اور زکات اور تمام اعمال میں انسان کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو کسی کے سامنے نماز پڑھ، لیکن روزہ وہ عمل ہے کہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے، اس لیے اللہ تعالی اس کے بارے میں بہت خوش ہو کر یہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا بدلہ خود دوں گا، اور اسی لیے روزہ رکھنے والوں کے لیے جنت کے 8 دروازوں میں خاص دروازہ ہے باب الریان، اس سے وہ داخل ہوں گے۔ تو روزے کا ذکر یہاں کیا۔ دوسری چیز علماء نے یہ فرمائی کہ روزے کو دوسری مرتبہ بیان کرنے سے نفل عبادتوں کی طرف اشارہ ہے کہ ایک روزہ وہ ہے جو رمضان المبارک کا فرض روزہ ہے، اس کے علاوہ سال بھر نفل روزے بھی رکھا کرو، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ الا ادلک علی ابواب الخیر، میں تمہیں خیر کے باقی دروازوں کی طرف ان کی نشاندہی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری چیز فرمائی والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، صدقہ یہ گناہوں کو اس طریقے پہ بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ بجھانے کا ذکر اس لیے آیا کہ ہر گناہ کا انجام جہنم کی آگ ہے، ہر گناہ کا انجام جہنم کی آگ ہے، اور آگ کو جو چیز بجھاتی ہے وہ پانی ہے، اس لیے آگ اور پانی کی مثال دی کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے والے تم بن گئے ہو، اس آگ کو جو تم پہ واجب ہو چکی ہے تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے، اس کو جو چیز بجھا سکتی ہے وہ نفلی عبادتیں ہیں، اور نفلی عبادتوں میں سر فہرست صدقہ کرنا، مال خرچ کرنا، تھوڑا ہو، جیسے کہا کہ قلیل دائم خیر من کثیر منقطع، قلیل دائم تھوڑا دو لیکن ہمیشہ دو، یہ اس سے بہتر ہے جو ایک دو مرتبہ دے کر چھوڑ دیا جائے۔ خیر من کثیر منقطع، ہر نیکی، جو نیکی بھی آپ کریں تھوڑی ہو، ہلکی پھلکی ہو، ایسی نیکی ہو جو روزانہ، ہر ہفتے، ہر مہینے، زندگی بھر کر سکیں آپ۔ اب آپ نے 10,000 ریال خرچ کیا، لیکن اس کے بعد اب آپ پیسے بھی کم ہو گئے اور ہمت بھی ختم ہو گئی، لیکن اگر آپ روزانہ 1 ریال الگ کر کے رکھیں اور وہ ہفتہ 10 دن یا مہینے بعد جمع کر کے دیں، وہ 30 ریال بن جائیں گے، اور روزانہ آپ کے لیے مسلسل یہ نیکی جاری رہے گی کہ دو فرشتے آسمان سے روزانہ اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے، ایک بد دعا کرتا ہے، دعا کرنے والا یہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا سلفا، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، صحیح مسلم میں ہے، اے اللہ جس نے خرچ کیا اس کو اس کا بہترین بدلہ اور زیادہ دے۔ فرشتہ روزانہ دعا کرتا ہے، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے کہ ہاتھ روکنے والے کے مال کو تباہ کر دے۔ اسی لیے یہ مدرسے کے، ہماری مسجد شعیبی کے یا اور مدارس کے طلبہ کی کفالت جو رکھی گئی ہے کہ ہر ساتھی ہر مہینے 100 ریال یا 50 ریال باقاعدگی سے ادا کریں، روزانہ اگر آپ 2 ریال الگ کر کے رکھیں اور مہینے کے بعد 60 ریال دے دیں، روزانہ 1 ریال الگ کر کے رکھیں مہینے کے بعد 30 ریال دے دیں، تو ہر مہینے اس صدقہ کرنے میں وہ طالب علم جو قرآن حفظ کر رہا ہے، اور ہم نے وہ پرچہ اشتہار تقسیم کیا تھا کہ دن میں 1 ملین سے زیادہ نیکی آپ کما سکتے ہیں، آٹھ گھنٹے وہ طالب علم تلاوت کرتا ہے، تقریباً 15 سپارے بنتے ہیں، اور ان 15 سپاروں کی آیات کے حروف کو شمار کیا جائے، ہر حرف پر 10 نیکیاں شمار کی جائیں، تو یہ یومیہ 1,000,000 سے زیادہ نیکیاں بنتی ہیں۔ ہلکے پھلکے 50 اور 100 ریال مہینے کے آپ ادا کریں، اتنی نیکی آپ کما سکتے ہیں۔ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَة، چونکہ جہنم انسان کے گناہوں کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہے، تو جہنم کی آگ کو جو چیز بجھانے والی ہے وہ صدقہ ہے۔ اور چونکہ نوافل کا ذکر ہے، نفلی عبادات کا، تو فرض نماز کا ذکر پہلے آیا، تقیم الصلاۃ، اب دوسرے مقام پر نفلی نمازوں کا ذکر آیا، جن میں سب سے افضل قیام اللیل ہے۔ وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، ارشاد فرمایا دوسرا خیر والا دروازہ وہ انسان کا رات کو کھڑے ہو کے عبادت کرنا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ سجدہ کی یہ دو آیات پڑھی، آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17، تتجافى جنوبهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنی کروٹیں اپنے بدن کو عن المضاجع، بستروں اور سونے سے الگ کر دیا۔ کس لیے؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوئے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ اس نفل نیکی کے ساتھ پھر صدقے کو ذکر کیا، ومما رزقناهم ينفقون، بدلہ کیا ہے؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی شخص بھی نہیں جانتا کہ اس قسم کے اعمال انجام دینے والے اہل ایمان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ کے ہاں کیا کچھ ہے۔ جزاء بما کانوا یعملون، اب آگے چلیے تو ارکان، فرائض، واجبات، پھر نوافل۔ نوافل میں نفلی روزہ، نوافل میں صدقہ، اور نوافل میں نماز تہجد، یعنی یہ نفل عبادتیں بھی ہیں اور یہ سنت عبادتیں بھی ہیں، اس لیے کہ اصطلاح شرع میں تطوع کا لفظ غیر مؤکد اور مؤکد اور نفل، ان سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس کا اطلاق ان سب پہ ہوتا ہے تطوع۔ ثم قال الا اخبرك براس الامر وعموده وذروه سنامه، خیر کے دروازوں کی نشاندہی ہو گئی، اب ارشاد فرمایا میں تمہیں راس الامر، عمود و ذروت سنام۔ راس الامر کا معنی سر کا، یعنی بڑا عمل، عظیم عمل، مشہور عمل۔ عمود یعنی وہ ستون جس پر خیمہ یا کمرہ یا عمارت کھڑی رہتی ہے۔ ذروت سنام، یہ کہتے ہیں چوٹی کا عمل، یعنی اونٹ کی جو کوہان ابھری ہوئی ہوتی ہے اس کو ذروت سنام کہتے ہیں۔ یعنی اسلام میں، یعنی تم جو نیکیاں انجام دینا چاہتے ہو اور تم نے اپنے سوال میں جو پوچھا ہے اس کے جواب میں، اب تمہیں ایک ہے رأس الامر اور ایک ہے عمود اور ایک ہے ذروت سنام۔ ایک تو ان کی اپنی اہمیت ہے، بڑا عمل، مشہور عمل، اہم عمل، اور وہ جس پر، جس کو بنیاد بنایا جائے، دو، اور تیسرے نمبر پہ وہ جو چوٹی کا عمل ہے۔ ایک تو ان تینوں کی اپنی اپنی صفات کیا ہیں، ان کی تعریف کیا ہے، دوسرا یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو جملے نکلے ان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ترتیب کیا رکھی ہے۔ احادیث مبارکہ کے ایک ایک لفظ پہ غور کرنا ضروری ہوتا ہے، ترتیب کیا رکھی۔ تو رأس الامر کے بعد فرمایا کہ جو بڑا اہم، عظیم، مشہور عمل ہے وہ یہ ہے کہ اسلام پر ہمیشہ ثابت قدم رہو اور اس کی دعا کرو۔ یہ وہ وصیت و نصیحت ہے جو یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, یہ وہ وصیت ہے جو اللہ تعالی نے ایمان والوں کو کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس لیے فرمایا اسلام پر ثابت قدم رہنا, اس کی دعا کرنا اللہ سے اور اس کی کوشش کرنا, سب سے پہلے تو دین کے بارے میں سوچو. اور یہ دین اسلام کی عمارت جس ستون پر قائم ہے, جن بنیادوں پر کھڑی ہوئی ہے, وہ ہے الصلاۃ, نماز. گویا کہ نماز کے بغیر دین قائم نہیں رہ سکتا. اور تیسری چیز جس کا سب سے آخر میں ذکر کیا وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے آخر میں ذکر کیا اور ہم اسے سب سے اول میں لے آئے, تو ترتیب میں وہی ترتیب رکھی جائے جو ترتیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی, کہ جہاد کا ذکر سب سے آخر میں کیا. اس لیے کہ جتنے اعمال پہلے بیان ہوئے یہ ان اعمال پر مداومت سے انسان کی ایسی تربیت ہوتی ہے کہ وہ جہاد کر سکتا ہے. اور چونکہ بغیر تربیت کے جہاد ہوتا رہا اور ہوا اور ہو رہا ہے, اس لیے اصلاح کے بجائے فساد زیادہ پھیل گیا. چونکہ پہلے حدیث میں جتنی باتیں ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. جیسا کہ ہم نے بتایا دین کا مفہوم ہر فرد, ہر جماعت, ہر پارٹی, ہر مسلک اپنی اپنی من مانی سے ایک دو چیزیں لے کے اس پہ پوری عمارت کھڑی کر رہے ہیں, جبکہ دین شامل ہے تمام اعمال کو, پوری زندگی کو. اور دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں, نہ یہ کہ کوئی اور مجتہد یا کوئی اور شخص بیان کرے. تو یہاں سب سے آخر میں ذکر کیا, پھر یہ فرمایا جیسے کہ ہم نے ابھی اس کو بیان کیا کہ یہ جو عقیدہ توحید ہے, شرک نہ کرنا, فرض نمازوں کو قائم کرنا, فرض زکات دینا, فرض روزے رکھنا, فرض حج کرنا یا نفلی حج اور عمرے کرنا, نفلی روزے رکھنا, نفلی صدقہ دینا, نفلی تہجد یا قیام اللیل یا نوافل اور سنتیں ادا کرنا, اور اسی طریقے پہ اور اعمال ہیں جن میں جہاد بھی ہے, یہ سارے اعمال درست ہو سکتے ہیں اعضاء بدن میں سے ایک عضو کی اصلاح کی وجہ سے, اور سارے بگڑ سکتے ہیں اعضاء بدن کے ایک عضو کے بگاڑ کی وجہ سے, وہ زبان ہے. ثم قال الا اخبرك بما لك ذلك كله, کیا میں تمہیں ان ساری چیزوں کی اصل نہ بتا دوں؟ بلا یا رسول اللہ, ارشاد فرما. فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان پکڑی یوں کر کے اور فرمایا كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا, كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا, اس کو اپنے قابو میں رکھو, یہ تمہارے پاس کافی ہونی چاہیے, یعنی یہ تمہارے قابو میں رہنی چاہیے. معاذ بن جبل اسی طرح حیران ہوئے جیسے آج 1400 سال بعد ہم یہ حدیث پڑھ کے حیران ہو رہے ہیں کہ فرض نمازیں اور جہاد اور حج اور روزے اور صدقہ اور تہجد اور یہ تمام نیکیاں جو فرائض ہیں, ارکان اسلام ہیں, اسلام کے بنیادی ارکان ہیں, واجبات ہیں, سنتیں ہیں, مستحبات ہیں, نوافل ہیں, یہ سب کے سب ایک طرف اور زبان. یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ, ہر ہر بات جو زبان سے ہم کرتے ہیں ہر ایک پہ گرفت ہوگی. جواب میں اس معاشرے کا وہ مشہور جملہ جو بڑے اپنے چھوٹوں سے کہا کرتے تھے کہ تجھ پہ تیری ماں روئے, یعنی ایک جملہ جو اس حیرت والے لہجے کے جواب میں تھا, تنبیہ کے لیے, تنبیہ کے لیے, سمجھانے کے لیے. کہ اور یہ فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ, لوگوں کو جو چیز جہنم کی آگ میں اوندھے منہ یا ناک کے بل پر گرائے گی وہ کیا ہوگا؟ الا حصائد السنتہم، وہ زبان کی کمائی ہی تو ہوگی. جو چیز جہنم میں لے جائے گی نمازوں کے ساتھ، جہاد کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، ساری عبادتیں ہیں، پھر بھی جہنم میں جائیں گے زبان کی بد اخلاقی اور زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے. اسی لیے شروع میں یہ فرما دیا کہ اللہ سے توفیق مانگو، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ، اللہ سے توفیق مانگو.
الحدیث الثلاثون حدود اللہ وحرماته. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدار قطني وغيره. یہ 40 حدیثوں کے مجموعے والی اس کتاب 40 النوویہ کی حدیث نمبر 30 ہے. اس حدیث کو کئی محدثین نے روایت کیا ہے مختلف اسناد کے ساتھ، جن میں امام حاکم اور امام بزار اور بعض دوسرے محدثین ہیں. یہاں امام النووی نے جو روایت نقل کی ہے وہ سنن دار قطنی سے لی گئی ہے. احادیث کی مشہور کتابوں میں یہ بھی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سنن دار قطنی. بغداد میں ایک محلہ تھا جہاں روئی اور دوسرے کپڑوں کا کاروبار کرنے والے لوگ رہا کرتے تھے، سوتی کپڑے اور روئی اور اس قسم کا کاروبار. تو اس محلے کو دار قطن یا دار قطنی کہا جاتا تھا. یہ امام، ان کا نام ہے علی بن عمر ابو الحسن، ان کی کنیت ہے. 306 ہجری میں ان کی ولادت ہے اور 385 ہجری میں ان کا سن وفات ہے. انہوں نے جو مشہور احادیث کو جمع کیا اور اپنی یہ کتاب مرتب کی تو وہ ان کی شہرت کی وجہ سے وہ کتاب بھی اسی نام سے مشہور ہوئی. جیسے بعض لوگوں کو ان کے اصل نام کی وجہ سے شہرت ملتی ہے، بعض کو ان کی کنیت کی وجہ سے شہرت ملتی ہے، جیسے ابو ہریرہ، اصل نام بہت کم لوگ جانتے ہیں ان کا. بعض لوگوں کو جو شرپسند یا شریر یا خبیث یا ظالم یا مجرم ہوتے ہیں ان کو ان کے گناہوں، بد کرداری اور بدماشی کی وجہ سے، برے القاب سے لوگ یاد کرتے ہیں، اصل نام لوگ بھول جاتے ہیں. جیسے ابو جہل، ابو جہل چونکہ اس نے دشمنی میں حد کر دی اس لیے جہل کی کنیت اس کے ساتھ قیامت تک لگ گئی. تو اسی طرح اچھائی اور برائی یہ بھی بسا اوقات انسان کی شہرت کا سبب بنتا ہے اور بنتی